الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ظانت بالنصر. محترم سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ کو سزاوار نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دیں جس پر تم ہو, یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں. یہ وہی موقع ہے جو غزوہ احد سے متعلقہ آیات کریمہ جو ہیں متصل بیان آ رہی ہیں. محترم سامعین کرام, اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے, وہ دلوں کے بھید ازل سے جانتا ہے. کسی کا آج ہونا, اس کے دل کا ہونا, اس کے خیالات کا ہونا, یہ اگر آج بھی ہے تو نہ تھا تو بھی اللہ جل شانہ جانتے ہیں. اللہ کریم کا ہر شے جو اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے, تو اللہ کریم جانتے ہیں کہ کون مومن ہے, کس کے دل میں نفاق ہے اور وہ منافق ہے. اور غزوہ احد میں منافقین کا جو نفاق ہے وہ بڑا سامنے اور ظاہر ہو کر آ گیا. اور یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ناپاک کو پاک سے الگ کرنا, یعنی پاک صاف حصہ الگ ہو. اللہ کریم جانتے ہیں, اللہ کریم انہیں الگ فرما سکتے ہیں, لیکن دنیا کا جو نظام ہے اور جو دنیا کا امتحان ہے اس میں جس کے اندر جو کچھ ہے حالات کے وقوع پذیر ہونے پر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. مثلاً بڑے نرم دل لوگ نظر آتے ہیں, بڑے اچھے رویے ہوتے ہیں تاں کہ ان کے پاس اختیار آ جائے. ایسا دیکھا ہے کہ بڑے ملنسار ہوتے ہیں, لیکن مال و دولت جب ان کے پاس آتا ہے تو ان کے رویے بدل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی تو ان کا اندر صاف تھا, اور روپے پیسہ کی فراوانی ہوئی ہے تو ان کے اندر بدل گئے ہیں. اصل جو اندر ہے وہ ظاہر ہو گیا. اب قیامت اور حساب کتاب, یقیناً فرشتے جو ہیں حساب کتاب لکھ رہے ہیں, جو عمل ہے اسی نسبت لکھا جا رہا ہے. اللہ کریم نے ایک مربوط نظام قائم فرمایا ہے, اس کی ذات خود شاہد ہے. یہ فضائیں, یہ ہوائیں, یہ شجر و حجر, ہر شے شاہد ہے. اور ہر شے نے, قرآن فرماتا ہے کہ پرندوں جانوروں کے یہ بھی ایک جماعتیں ہیں جس طرح تمہاری جماعت ہے انسانوں کی, تو تمام مخلوق کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اکٹھا کیا جائے, معاملات جمع ہوں گے, پیش ہوں گے, ان میں فیصلہ فرمایا جائے گا. تحریریں اعمال کی بندوں کے ہاتھوں میں دی جائیں گی کہ لے اپنی تحریر, آج اپنے فیصلہ خود کر لے. یہ ساری آیات ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائی. اللہ کریم تو جانتے ہیں, لیکن جیسے شیطان مردود جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ کان من القافرین, کہ تھا ہی کافر. لیکن اطلاق کب ہوا؟ جب اس نے اعلان کر دیا, جب اس نے تکبر کر دیا تو وہ مردود ٹھہرا. اسی طرح یہ جو منافق ہیں یہ بھی اندر اندر مسلمانوں میں سرائیت کیے پھرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, لیکن اپنے جیسوں کے پاس جاتے تھے تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو مزاح کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مزاح مسلمانوں سے نہیں ہے, یہ اصل میں تم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہو. تو جب حالات کی سختی یا نرمی واقع ہوتی ہے تو بندوں کا جو اصل ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ بڑا اعتدال کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی بات پر اسے شدید غصہ آ جائے نا, پھر وہ کچھ بول رہا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور بندہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ باتیں یا یہ اعتراض یا یہ اس کے گلے جو ہیں اندر تھے جو اب یہ بول رہا ہے. تو ایسے حالات جو پیدا ہوتے ہیں جس میں صحت ہے, جس میں بیماری ہے, جس میں تنگی ہے, جس میں فراوانی ہے, جس میں سختی ہے, جہاں نرمی ہے, تو اس طرح کے جو مختلف واقعات متعدد اقسام کے پیش آتے چلے جاتے ہیں اس میں بندہ کھرا اور کھوٹا یہ دونوں واضح ہو جاتے ہیں اور پہچان ہو جاتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ اللہ کریم کا اصول ہے, یہ قانون فطرت ہے کہ یہ جو برائی اور اچھائی یہ جمع نہیں رہ سکتی. تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے یا مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں تو اللہ کریم کو اس کی یہ شان نہیں ہے کہ صاحب ایمان کے ساتھ بے ایمان بھی وہیں بیٹھا ہو, یہ اس کی شان نہیں ہے, اس کو سزاوار ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عادل ہے, وہ عدل فرماتا ہے, وہ منصف ہے, وہ انصاف فرماتا ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے اور قادر مطلق ہے. اس کی شان ہے کہ ہر شے صاف واضح. اب یہاں دنیا میں بھی آپ خیال فرمائیں کہ کوئی وہ جو حق گوئی نہ کر رہا ہو, حق اور نہ حق کی آمیزش کر رہا ہو, اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اچھے الفاظ تو نہیں. تو اللہ کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ اسے یہ سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہاں کسی ذرے کی جو بے انصافی ہے اس کا شائبہ بھی ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس کی شان ایسی ہے. تو جہاں بات آئی مومنین کی تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اسے یہ نہیں پسند کہ پاک اور ناپاک جو ہے وہ اکٹھا ہو, تو اس نے الگ فرما دیا. اب کون سے کہاں کیسے حالات مرتب ہوتے ہیں لیکن ہوتے رہیں گے, ہوئے ہیں, ہوتے رہیں گے, اور یہ پاک اور ناپاک جو ہے الگ ہوتا رہے. اب جب پاک کی بات آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صدق دل سے, یہ اصول اور یہ بنیاد, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, جو عمل فرمایا, جو تربیت فرمائی, جو تصحیح فرمائی, ہر شے وہ ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی, حکم اللہ کا ہے. اس حکم کا پہنچانا, اس حکم کی حدود و قیود کا تعین اور احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ, سلیقہ, ہر وہ پہلو جو عمل کے لیے ضروری ہے, یہ اللہ کریم کے رسول کی شان ہوتی ہے کہ وہ امت کو اس سے آگاہ فرمائے. اور امتی جو ہوتا ہے اس میں زیر زبر کا اضافہ نہیں کرنا, اور اگر کوئی زیر زبر کا اضافہ کرتا ہے تو وہ امتی نہیں رہے. بلا چون چرا صدق دل سے نہ صرف ماننا ہے, مان کر اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہے, یہ ذمہ داری ہے امتی کی. تو اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل اس طرح ظاہر فرما دیا. قرآن کریم فرقان الحمید حق اور باطل کو انتہائی واضح کرنے والا, کوئی گنجائش نہیں رہتی. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ تم کو غیب پر اطلاع دے, یعنی یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم مخلوق کو بالعموم غیب پر اطلاع دے. اب غیب کیا ہے؟ غیب ہمارے سامنے کوئی وہ شے جو ظاہر نہیں ہوئی, پردے کے پیچھے ہے یا ابھی وجود میں نہیں آئی. ہم تو دیکھتی آنکھوں دھوکہ کھا جاتے ہیں, اور کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو پکارتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے پکارا, یہ تو کوئی اور ہے, اور دیکھتی آنکھوں خطا کھا جاتا. اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جو میں جان پایا تھا یا جسے میں سمجھ پایا تھا تو یہ تو وہ نہیں ہے, مجھے غلطی لگی ہے. اب مخلوق کا غیب پر جاننا، ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اگر غیب کوئی جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت کچھ سمیٹ لیتا، اس لیے کہ اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جسے غیب کا علم ہو. اور یہ غیب کا جاننا یہ رب کائنات کی صفت ہے اور اس کا علم حضوری ہے. ہم تقسیم کرتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، ظاہر، غیب. اس کے حضور ہر شے ہمہ وقت حاضر. ایک ہے کسی شے کا ہونا، ایک ہے کسی شے کا نہ ہونا. اور وہ جو نہ ہونا ہے اسے کہتے ہیں عدم. ایک ہے حاضر جو کچھ ہے، ایک ہے ہی کوئی نہیں. مثلا آج جو ہماری گودوں میں بچے پیدا ہوئے ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے کیا ان کا وجود تھا؟ تھے ہی نہیں، عدم تھا. تو اللہ کریم نے وہ جو افزائش نسل کا نظم ہے وہ عطا فرمایا، اس کے مطابق زندگی میں عمل اختیار کیے گئے اور آج ایک اور بچہ جو ہے وہ دار دنیا میں پیدا ہوا، ایک اور روح دنیا میں آئی، ایک اور بشر جو ہے وہ اپنے امتحان کو چل دیا. لیکن اب کیا ہے، اب وہ حاضر ہے، موقع پر ہے، جہان میں ہے، اس جہان فانی کا حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ تھا ہی نہیں. اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے عدم. اب جو شے عدم ہے اس کا تصور بھی ممکن نہیں، لیکن جو عدم ہے اللہ کے حضور وہ بھی حاضر ہے، وہ جانتا ہے، اس کے روبرو ہے، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے فرق ہو سکتا ہے. اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے، تو اسے زیب نہیں دیتا کہ تم کو غیب پر اطلاع دیں. اب غیب ظاہر ہو جائے، اللہ کریم کی ذات روبرو ظاہر ہو جائے، حالاں وَهُوَ مَعَاكُمْ ارشاد فرمایا گیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن وجود انسانی کی یہ جو اعضاء ہیں، یہ جو باڈی سینسز ہیں، ان کی یہ جرت اور ان میں یہ وسعت اور ان کی یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کر سکے. قلب انسانی کو یہ وسعت نصیب ہوتی ہے، لیکن نور ایمان سے یہ حیات اسے نصیب ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کی حضوری، اس کی ماہیت، اس کا قرب، یہ جلا نصیب ہوتی ہے ایمان سے، اور ان امور کے اختیار کرنے سے جو ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جائیں، تو پھر وہ اپنے اللہ کی جو ہے وہ پہچان کر سکتا. ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ ہے. کوئی وجود کا حصہ جو ہاتھ ہی نہیں کر سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. منع ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو نہ سوچیں، خطا کھا جائیں گے. اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ذات کو سوچ سکے، ممکن ہی نہیں. یہ جب بات آتی ہے نا منازل سلوک کی، تو اس کی بلندیاں بے شمار بیان کی جاتی ہیں. اور جب منازل سلوک چلتے جائیں تو ایک موقع یا ایک صورت ایسی بھی پیش آتی ہے کہ جہاں ادراک اس درجے کا نصیب ہو جاتا ہے کہ اس وسعت میں اگر آپ سوچنا چاہیں نا، آپ کی سوچ تھک کر لوٹ آتی ہے، اختتام کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا قرب ہے، یہ ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اس کی ذات اتنی شان والی ہے کہ یہ قرب پورا نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے خالق کا قرب مکمل نہیں ہو سکتا. اب ہر ایک کی جو محنت ہے وہ ایمان، اعمال اور صدق سے اس کے ترقی درجات کا سبب، اور اسی نسبت کو آپ خیر القرون میں لے جائیں، پھر اسی نسبت کو آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسولوں کی نسبت لے جائیں، پھر اسی نسبت کو آپ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لے جائیں، اور جس ذات کی شان کی بلندی لمہ لمہ اور پہلے سے نسبت آنے والا بات کا جلم ہے وہ مزید ترقی کا، یہ ساری شہادتیں قرآن ارشاد فرما رہا ہے، تو آپ کی شان کس تیزی سے بڑھتی ہے اس کا احاطہ اور سمجھ آ ہی نہیں سکتی، کوئی سمجھ نہیں سکتی، اور ہمیشہ بڑھتی رہے گی. اور اہل جنت کا جو مقام ہے وہ ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمارا تصور جو ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ تھک جائے گی، اس انتہا کو سمجھ نہیں پائے گی. اب دنیا کی زندگی میں جو حصے غیب ہیں یہی تو امتحان ہے. بن دیکھے اللہ کا خوف جو ہے یہ وہ حصہ ہے جو آخرت میں بخشش کا سبب ہوگا. تو مانو گے تو پھر بن دیکھے ڈرو گے، مانو گے اس کی ذات کو صفات کے ساتھ مانو گے، مانو گے تو اس کے احکامات کے ساتھ مانو گے، اس کے احکامات کو مانو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ پھر راستہ بتاؤ نا کہ جسے تباہ کی بات کی جائے. تو اس کی ذات کے ماننے میں اس سے داخل ہوتے چلے آتے ہیں. تو وہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، یہ اس کی شان ہے. دنیا کا پورا نظام جو ہے یہ ایک مربوط نظام ہے، آپ یقین مانیں. ایسے واقعات بندے کی زندگی میں اور ہر ایک کی زندگی میں پیش آتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، جو کچھ آج ہے جانے کل کیا ہو. کوئی موقع ایسا پیش آئے کہ جس میں تلخی یا تکلیف ہو، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے مواقع نصیب ہوں جن میں ظاہری و باطنی دونوں پہلوؤں کی مسرت نصیب ہو رہی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ اصول ہے، مخلوق نے اس امتحان سے گزرنا ہے، اور امتحان کی تیاری اور اس امتحان کا میں بیٹھنا یہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو امتحان میں ہے. اس امتحان کی تیاری کے لیے جتنی ضروریات ہیں یہ مہیا کر دی گئی ہیں. اپنے عقل اور شعور کو لے لیں، اپنی استعداد کو لے لیں، پھر آپ انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، کلام ذاتی کا نازل ہونا، ایک ایک شے کو، حتیٰ انسانی سوچ اور اس کے اعمال، جو کچھ وہ کرتا پھر رہا ہے، ان تمام میں جو راز پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر حکم میں اس ہی کا فائدہ ہے، چاہے بات یہاں کی ہو یا چاہے بات آخرت کی. تو یہ اصول ہے. اور فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہیں منتخب فرما لیتے ہیں. یعنی اطلاع عن الغیب، یہ وہ مقام ہے جو لیطلعکم علی الغیب، اطلاع عن الغیب یہ وہ مقام ہے جو اللہ کریم کے انبیاء کا ہے، اور یہ برگزیدہ ہستیاں چنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ حصہ وہبی ہے، یہ حصہ کسبی نہیں ہے. یہ شان جو نصیب ہوتی ہے انبیاء اور رسول کی، یہ وہبی ہوتی ہے. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ولایت کی نسبت، کوئی بزرگ جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، وہ اس نسبت سے بیان کر رہے تھے کہ ولایت کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے، اس لیے کہ اللہ کا انبیاء جو اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ بھی پہلے ولی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ انہیں نبوت عطا فرماتا. اب عجیب بات ہے، کسی کو بطور توارث کسی شے کا نصیب ہونا اسے کسی درجے کی اہمیت مالک کے مطابق نہیں دیتا. انبیاء کی جو ذات ہے یہ شان وہبی ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں، اس میں ذاتی کسب شامل نہیں ہوتا. ولایت جو ہے یہ کسبی ہے، اور انبیاء کی جو شان ہے اس میں امتی جو ہے وہ بطور توارث آتا ہے، وہ تحت آتا ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے کسی کو حق کی پہچان اور اس پر عمل کی توفیق دے دے. اگر صرف ولایت ہی پر گفتگو کرنی ہے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ کس کو مخصوص کرتی ہے؟ یہ تو عام کرتی ہے، ہر کلمہ کو ولی اللہ ہے. تو پھر ولایت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایسی نازک حصوں سے گزر جانا کہ جس میں ولایت کی تشریح کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ لے آنا، یہ بڑا نازک موضوع ہے. ان کی شان ایسی ہے کہ جو نہ الفاظ میں ہے نہ ہماری استطاعت میں ہے کہ ہم سمجھیں. اب یہاں یہی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے غیب، علم غیب، عالم الغیب اللہ کی ذات، یہ اس کی صفت ہے، اس کی ذات، کوئی عالم الغیب نہیں ہے. انبیاء و رسول جنہیں وہ فرما رہا ہے، رب کائنات کہ جنہیں وہ منتخب فرماتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے انہیں وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، انہیں اطلاع عن الغیب دیتا ہے. تو پھر جہاں اطلاع عن الغیب آئے گی، وہ صفت ذاتی تو نہ رہی، اطلاع عن الغیب ہوئی، اور عالم الغیب جب بات آئے گی تو وہ ذات آئے گی اللہ رب العالمین. اب یہاں ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو انبیاء رسول سے ہوتی ہوئے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آتے ہیں، اور یہاں ہماری گفتگو جو بالعموم ہو رہی ہوتی ہے وہ عالم الغیب یا اطلاع عن الغیب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر لمحے اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں شان رسالت، اے کاش اس کی ہمیں سمجھ آ جائے، اس کا ادراک ہو جائے تو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں. وہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی شان اور آپ کے علوم اور آپ کی ذات پر کلی بات کر سکے؟ واضح کہ الفاظ کوئی نہیں کہ کوئی لفظ اس شان میں اپورا آ سکے. جاننا تو خدا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کتنے علوم عطا فرمائے ہیں. ایک بات یقینی ہے، اس قصبی وحبی جماعت انبیاء و رسول کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کائنات کی خلق کے ہر ذرے کو جو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرآن باعث رحمت فرما رہا ہے، اور جسے جو نصیب ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت ارشاد فرما رہا ہے. تو تمام کائنات جو خلق کی ہے اس کے علوم سارے ایک طرف، آپ کی ذات ایک طرف، کہیں پھر بھی کوئی اندازہ الفاظ کا کسی پہلو کا نہیں کر سکتا. تو یہ اتنے نازک موضوعات ہیں، کیا ہم اتباع میں پورے ہیں؟ کیا ہم نماز کو کھڑے ہیں اور اللہ اکبر، کیا اللہ کی کبریائی اور اس کا بڑا ہونا ہم مانتے ہیں؟ کیا جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے جو مدد مانگ رہے ہیں، کیا جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا جو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے کہ یہ جو اپنے گلے ہم نے اپنے مصیبتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ ان سے ہم نکل سکیں، اور ہم کہاں بات کرتے ہیں. ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اس میں یہ کوشش فرمائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان کیا جائے، بچوں کو آگاہ کیا جائے، آپ کے نام نامی سے، آپ کی ولدیت سے، آپ کی رہائش سے، آپ کی ولادت سے، آپ کے اسفار سے، آپ کی ہجرت سے، آپ کے غزوات و سرائق احکامات سے، ایک ایک زندگی جو آپ نے بسر فرمائی، آپ کی شب و روز، یہ وہ پہلو ہیں جن پر وہ بات جو ہماری نسلوں کی بھلائی کا سبب ہے، ہماری بھلائی کا سبب ہے، یہاں توجہ دی جائے، چہ جائے کہ ہم اس ضد میں پڑ جائیں کہ کون فاتح اور کون شکست والا ہے. ہر ایک نے، ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ معاف فرما دے، ہم سوال کے قابل نہیں ہیں کہ ہم سے سوال ہو کہ یہ کیوں کیا. تو اللہ کریم جسے چاہتے ہیں اسے اور فرمایا لیکن اپنے پیغمبروں میں سے یہ جسے بالعموم نہیں ہے, یہ بالخصوص ہے, اور وہ انبیاء اور رسول کی جماعت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نظام ہے نا کائنات کا, اسے دیکھنے کی اللہ کے حضور خواہش کی, اور اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ارض و سما کا نظام جو حکومت کا ہے, حکم کا ہے, اللہ نے وہ کھول کر رکھ دیا ان کے سامنے کہ پورا نظام جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے, کیسے احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے, کیسے اللہ کی مخلوق ذمہ دار ہے اور ایک نظام چل رہا ہے. اور وہی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کے چلا رہے ہیں, آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے, خون ابل آیا, انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو خون ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے یا جو اللہ کریم نے جنت سے ایک ذبی بھیجا اس کا ہے. کہاں وسعتیں زمین و آسمان کی, حکم کی, عمل کی, اور کہاں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جو چھری ہے اس کے نیچے جو گردن ہے اس کا علم اللہ جانے, اس کے راز جانے. یہ مقرب ہستیاں ہیں, یہ مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب کنواں تھا, نہیں معلوم ہوا, مصر سے انہوں نے قمیض بھیجی کہ یہ میرے والد کو دے دیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے مجھے کوئی ذہنی فرق آ گیا, لیکن مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی. وہ خوشبو قریب کنواں جو تھا آبادی کے, جہاں بھائیوں نے انہیں پھینکا تھا, وہاں سے نہیں آئی. لیکن مصر سے کرتا جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, ابھی مصر سے وہ کرتا لے کر چلے تھے, آپ جہاں مقیم تھے وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اللہ کے راز ہیں بھائی. اب ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھا جائے جو حکم ہمیں ہے ہم وہاں کہاں. اور یہ ہمارا معاشرے کا آج کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے یہی, ہم تمام اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ادا نہیں کریں گے, مخلوق پر بحث کریں گے, دوسروں کے کردار کو اچھالیں گے اور پورے معاشرے کے ایک حصے پر بحث کریں گے, اسی معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ہم ادا نہیں کریں. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے جو حصے ہیں وہ 60 یا 70, یہ الفاظ ہیں کہ ان سے زائد حصے ہیں. بنیادی حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ اقرار جو بنیاد ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے, بلند ترین حصہ ہے. اور فرمایا آخری حصوں میں راہ سے کسی رکاوٹ کا ہٹا دینا یہ بھی ایمان میں سے ہے. اب آپ بتائیں وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر راستے کی رکاوٹ جو ہے اسے ہٹانا, اور حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا حیا کی نسبت, اور فرمایا حیا بھی اس میں داخل ہے. جو حدیث شریف میں نے دیکھی حیا کی نسبت اور فرمایا حیا بھی اس میں داخل ہے, لیکن آخری حصہ کیا ہے ایمان کا؟ راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دے. کیا ہمارے دل میں راستے کی پڑی ہوئی رکاوٹ کو دیکھ کر یہ آتے ہیں کہ میں اسے ہٹا دوں, جان دیکھی کر کے گزر جائے؟ اپنی یہ حالت یہ ہو جائے کہ راستے کی رکاوٹ جو ہے, جو کمزور ترین حصہ بھی ہے ایمان کا, وہ بھی متزلزل ہو, اور ہم بات جا کر کہاں کہاں کرتے ہیں اور ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے. شاید ہمارے اعمال اس درجے کے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہر ایک کا حساب دینا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پر اور آخرت پر جس کو یقین ہے اسے چاہیے کہ وہ کم کلام کرے, ہاں اگر کلام کرے تو حق گوئی کرے, نہیں تو خاموش رہے, دین کی بات کرے, حق بیان کرے, نہیں تو خاموش رہے. بھلا اس کی شرح میں کیا آتا ہے؟ اس کی شرح میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ بولو گے اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا, اور سارا دن جو ہم بولتے ہیں اس ایک دن بیٹھ کر شام کو اندازہ کیجئے گا کہ یہ کس حساب میں جائے گا. اور آج کے معاشرے کی روش ایسی بن چکی ہے ہماری کہ ہمیں غیبت تو غیبت ہے ہی نہیں کہ غیبت اور بہتان کی ہمیں کوئی پہچان ہوتی. جہاں بیٹھ جاؤ, جہاں نشست ہو, دوسرا جو ہے وہ ہمارا مخاطب ہوتا ہے جو اس محفل میں نہیں ہے. کبھی پڑھیے گا, قرآن سے دیکھیے گا, احادیث سے دیکھیے گا, فقہ سے دیکھیے گا. ایسی کیفیت ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا, تو آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کی ٹوہ میں اور جستجو میں کتنے لگ رہے ہیں. تو نگاہ کا اٹھنا, زبان میں سے الفاظ کا دان, تو ایک ایک شے بھائی مالک کی ہے, مالک کو حساب دینا بہت اوکھا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ کریم جسے چاہتی ہیں منتخب فرماتے ہیں. اب یہاں اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ علوم نبوی پر جو بات جو گفتگو ہوئی, تو اس پر منافقین نے یہ بات آپس میں کی کہ صاحب ایمان اور بے ایمان کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کرا دی گئی. انہوں نے کہا ابھی تو لوگ آئے نہیں, تو ان کی کیسے امت کی پہچان ہوگی؟ تو امت تو بعد میں بھی جو آئیں گے وہ بھی کہلائیں گے, تو ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ نعوذ باللہ, ہم تو پاس بیٹھے, ہمیں تو نہیں پہچان. اب یہ ان کا گمان. اب اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو, یہ واقعہ شان نزول نہ بھی ہو, تو جو منافقت لے کر پھر رہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے دھوکہ دے دیا ہے, مجھے نہیں پہچان سکے. حالانکہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین پر اطلاع فرما دی تھی. یہ آیہ کریمہ فرما رہی ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں, اللہ نے اطلاع دے دی تھی. اب جہاں جو حالات پیش آتے ہیں اس میں ان کا کردار اور ان کا اندر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. قیامت کے روز کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مالک میں یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. اس لیے اس کے اپنے اعمال شہادت دے رہے ہوں گے, اس کا اپنا وجود شہادت دے رہا ہوگا کہ تو نے یہ کیا. فآمنوا باللہ ورسولہ, بس اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لاؤ. ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ مسلمان کیا سا ہے؟ غیر مشروط اطاعت. متبع شریعت کیا ہے؟ ذات نہ ہو, شرعی احکام کے تحت بندہ ہو. صرف ماننا نہیں ہے, صدق دل سے ماننا ہے اور اپنی پوری کوشش اس پر عمل کی صرف کرنی ہے. یہ دنیا کی زندگی. تو فرمایا اللہ پر اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لاؤ, منصف نہ بن جاؤ. اللہ کی قدرت اور جو واقعات گزر چکے ہیں جہاں قدرت کا اظہار ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے قادر مطلق کے فیصلے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا, آرام سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ ایسا کیوں ہوا, کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کریم کے حکم سے. مخلوق کیا کہہ رہی ہے, کیوں ہوا؟ اعتراض کس پر جائے گا؟ یہ جو حاسد حسد کرتا ہے, اس پر جو علماء بیان کرتے ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حاسد کا حسد جو ہے یہ کسی مخلوق میں نہیں, اللہ کی تقسیم پر جا کر وارد ہو رہا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی صفت دی ہے, دولت دی ہے, شعور دیا ہے, علم دیا ہے, طاقت دی ہے, تو وہ اس سے حسد کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے جو دیا ہے اس پر وہ اعتراض کر رہا ہے. تو آپ غور فرمائیں معاملہ کتنا نازک ہو جاتا ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولہ, اور اللہ کے پیغمبروں پر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں ابہام پیدا نہ کرو. وہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے. اور ایمان مضبوط ہو تو وہ اعمال تک پہنچاتا ہے, بندہ عمل کرتا ہے. ایمان کمزور ہو تو بندہ اعمال کو اہمیت نہیں دیتا. آپ غور کر لیں کہ جس روز بندے کی شوق عبادت اور جذبہ مضبوط ہو, کچھ بھی ہو, بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھ, اور جس دن ایمان کمزور ہوتا ہے, کوئی سبب ہو سکتا ہے, کہیں بے حیائی ہو سکتی ہے, کہیں حرام کا لقمہ کھا لیا, کچھ غلطی کی, جب ایمان کمزور ہو کہتا ہے پڑھ لیتے ہیں, فارغ ہو لوں پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اور نماز قضا ہو جاتی. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو وہ جو ایمان کی مضبوطی ہے وہ عمل صالح پر لے جاتی ہے, صدق دل سے لے جاتی ہے. اپنا اندر ٹٹولتے رہنا چاہیے, کیوں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرک میں ہماری نیت ہے. سارے جہان میں اگر یہ کہا جائے کہ بڑا نیک اور پارسا ہے, عند اللہ یہ ہو کہ یہ مکار ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ بدنیت ہے, تو وہ سارے اعمال بجائے خود ایک امتحان کے طور پر لادے جائیں گے کہ یہ سارا تو نے تو جھوٹ بولا. تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. آپ غور کیجئے, میں خود اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں, شریر کام جاتا ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچا, یہ کیوں نہیں دیکھا, اگلے کا چہرہ کیوں دیکھا. ہاں, اگر لحاظ کرنا ہے اچھے الفاظ استعمال کر لیں, ادب سے کر لیں, لیکن ایسی بات تو نہ کہیں کہ سوچ اور رہے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کے حصے بن چکے ہیں, یہ کمزوری ہے اور اس کا تدارک ضروری ہے. اور ایمان باللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایمان کی مضبوطی ہمیں ان بیماریوں سے نکال سکتی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور فرمایا اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ جو تمہیں فرمایا جا رہا ہے, اسے صرف مانو نہیں, پرہیزگاری اختیار کرو, وَتَتَّقُوا, اس کے مطابق صدق دل سے زندگی بسر کرو. کیا فرمایا, فلکم اجر عظیم, تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب اللہ کریم جب فرماتے ہیں نا اجر عظیم, مالک فرما رہا ہے بہت بڑا, مخلوق کی سمجھ سے باہر ہوگا کہ کتنا بڑا اجر ہو. اب دنیا سے جب بندہ پردہ فرماتا ہے معزز سامعین کرام, اس کی آنکھ مزید کھل جاتی ہے, وسعت آ جاتی ہے کہ جو کچھ میں دنیا میں کرتا رہا اس میں عام کیا تھا اور غیر عام کیا تھا, اور کن امور جو غیر عام تھے میں نے زندگی صرف کی. تو ایک حسرت لے کر بندہ پھر لحد میں اترتا ہے اگر زندگی اعمال صالح پر نہ ہو. اب جب قیامت کے روز بندہ اٹھے گا, سور پھونکا جائے گا, تو کلی یہی جو اس کی وسعت ہے نہ جاننے کی, ساری پوری ہو جائے گی, کوئی شے غائب نہیں رہے گی. جنت بھی سامنے لائی جائے گی, جہنم بھی سامنے لائے گی, فرشتے بھی سامنے ہوں گے, حساب کتاب بھی ہو رہا ہوگا, اعمال بھی سامنے ہوں گے, او مخلوق خدا بھی کھڑی ہوگی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری بندے تک, اور تمام طرح کی مخلوقات جتنی اقسام ہیں, جو کچھ جہان فانی میں ہے, ہر شے اس دن حاضر ہوگی. اس ساری مخلوق میں خیال فرمائیں, ہم چند لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ عمل اس میں ہماری عزت ہے, اس عمل میں ہماری بےزتی ہے, او مخلوقات کھڑی ہوگی. تو رذیلت تو وہاں ہوگی کہ جس نے برے کام کیے, تو ذلیل تو وہاں ہوگا ساری مخلوق, اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو یہ جو مبارک مہینے ہوتی ہیں, یہ مبارک ساعتیں ہوتی ہیں, اظہار محبت ہوتا ہے, رمضان المبارک ہے, حرمت والے مہینے ہیں, ماہ مبارک ربیع الاول, ان تمام میں جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین جانا جائے, صدق دل سے اس پر عمل کیا جائے, تعلق مع اللہ ایسا پیدا ہو کہ کوئی کھٹکا ہوئے بندہ اپنے اللہ کی طرف دیکھے, یا اللہ میری مدد فرما, تکلیف ہو تو اس میں اللہ کریم کا بندہ شکر ادا کرے, صبر کرتے ہوئے اس سے مدد مانگے کہ بار اللہ مجھے آسانی دے, میں کمزور ہوں. تو سارے ایک کا حساب میرے سمیت اپنے اندر چل رہا ہے. اللہ اس دیکھنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اچھے کو اور برے کو ہم پہچان سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.